العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام في نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اس نے یہ کہا، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، آتا ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بفر کر آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے اپنے موقف پر اڑنے والا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، ایک اسلامی بھائی کی شادی کے موقع پر ان کے گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں نے داڑھی منڈوانے پر زور دیا، معاذ اللہ. کہتے ہیں کہ اگر داڑھی نہیں کاٹی تو ہم خود زبردستی تمہاری داڑھی مونڈ دیں گے. انہوں نے، جن اسلامی بھائی کی شادی تھی، انہوں نے اس طرح کہا کہ سارے گناہگار ہوں، کیوں نہ میں خود اکیلا معاذ اللہ داڑھی منڈا کر اس گناہ کا ارتکاب کروں. برائے کرم اس بارے میں شرعی وضاحت فرما دیں.
یہ شیطان کا وسوسہ ہے، کیونکہ اب جبکہ وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ تم داڑھی منڈا دو، اور یہ داڑھی ان کے کہنے اور ان کی دھمکیاں دینے کی وجہ سے ہی منڈوا رہا ہے، تو اگر اب یہ منڈوائے گا تو یہ گناہگار تو ہوا، اور وہ سارے گناہ سے بچ نہیں سکیں گے، وہ بھی گناہگار ہوں گے. انہی کے کہنے پر تو کر رہا ہے گناہ، یعنی جو فائر کرے صرف وہ پھانسی پہ لگتا، ایسا نہیں ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ فلاں کے کہنے سے فائر کیا تو وہ بھی تو پھانسی پہ لگتا ہے. اب جیسے بعض لیڈروں پر بھی قتل کے مقدمے چلتے ہیں، پھانسیاں بھی لگتی ہیں، تو وہ لیڈر کبھی تھوڑی جا کر فائر کرتا ہے یا حملہ کرتا ہے کسی پر. کیس یہ بنتا ہے کہ اس نے حملہ کروایا اور جان سے بندہ مروایا، تو اس لیے یہ وانٹیڈ ہے یا اس کے لیے یہ سزا ہے، اپنا گیا. تو یہ آپ سب سمجھتے ہیں. اسی طرح وہ داڑھی منڈانے سے دوسرے گناہ سے بچیں گے نہیں، یہ خود آپ اسی میں عافیت ہے کہ یہ خود اپنا دل مضبوط رکھے اور داڑھی نہ کٹوا کر اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟
سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، اور یہ فتاوی رضویہ جدید جلد 21 صفحہ 215 پر مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے یہ عرض کیا گیا بارگاہ اعلی حضرت میں کہ ایک شخص نے داڑھی کے بارے میں کہا، معاذ اللہ، مجھے ان چنگا دڑ کے پروں کی ضرورت نہیں. بعد میں کہا کہ ہم کو مسئلہ معلوم نہ تھا، یعنی کسی نے کہا اس کو کہ یہ تو تو نے کفر کیا، داڑھی کی توہین کی، تو تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو اس نے کہا کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، لہذا میرا نکاح تو باقی ہے. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ارشاد فرمایا جواباً، داڑھی کے ساتھ استہزاء ضرور کفر ہے. داڑھی کے ساتھ مذاق اڑانا داڑھی کا، یہ ضرور کفر ہے. زید کا ایمان، یعنی جو چمگادڑ کے پروں کی طرح جس نے داڑھی کو کہا، اس کا ایمان زائل برباد اور نکاح باطل ہو گیا یعنی ٹوٹ گیا اور جہالت کا عذر بالکل غلط اور ناقابل قبول ہے. معلوم نہیں تھا یہ کہنا اس کا ناقابل قبول ہے کہ یہ شخص نہ کسی دور دراز پہاڑ کا رہنے والا ہے نہ ابھی تازہ تازہ ہندو سے مسلمان ہوا ہے کہ اسے نہ معلوم ہو کہ داڑھی شعار اسلام میں سے ہے اور شعار اسلام سے استہزاء اسلام سے استہزاء ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ جانا نہ جانتا ہو مگر اس کا نہ جاننا اس کے نکاح کو محفوظ نہ رکھے گا. شیشے پر پتھر پھینکے تو شیشہ ضرور ٹوٹ جائے گا چاہے یہ نہ جانتا ہو کہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. ذرا گلاس کے دروازے پر پتھر مارو گے تو آپ گلاس تو ٹوٹے گا. پھر بولا رہے میرے کو معلوم نہیں تھا کہ پتھر مارنے سے یہ گلاس ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کے نہ معلوم ہونے سے گلاس کو تحفظ تو حاصل ہو نہیں سکتا. تو داڑھی کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. یہ پھر اب کوئی چمگادڑوں کے پر کی طرح داڑھی کو شاید نہیں کہتا ہوگا. یہ الگ الگ برادریوں میں الگ الگ زبانوں میں الگ الگ شہروں میں الگ الگ انداز پر مذاق اڑائے جاتے ہیں. مثلا کوئی بولتا ہے تیری داڑھی تو بکرے کی داڑھی کی طرح ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں یا بکرے کی داڑھی یا کبھی کہیں گے پچھی. مجھ پر اس طرح کی آواز ہے کہ اے پچھی پچھی ہماری زبان میں برش کو بولتے ہیں. داڑھی کو معاذ اللہ برش یہ بھی مذاق اڑانا ہوا اور کہی اگلا مذاق اڑانے کے طور پر رہا ہے آواز کس رہا ہے پھبتی کس رہا ہے بکرے کی داڑھی مذاق اڑاتا ہے. آپ کو اس معاشرے میں زیادہ اس کا تجربہ ہوگا یا معاذ اللہ داڑھی کی وجہ سے کہتے دیکھ تو کیا تیر تو نے شکل بگاڑ رکھی ہے نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ کفریات ہیں. تو داڑھی کو میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں شعار اسلام میں سے اسلام کی نشانی. جیسے مسجد شعار اسلام ہے اذان شعار اسلام ہے تو اذان کی توہین کی تب بھی کافر ہو جائے گا مسجد کی توہین کی جب بھی کافر ہو جائے گا کعبے کی توہین کی جب بھی کافر ہو جائے گا قرآن کی توہین کی جب بھی کافر ہو جائے گا. تو اب یہ پھر اڑی کرنا کوئی مسئلہ بتائے کہ نہیں نہیں اس سے تھوڑی کافر ہوتا ہے تو مرنے کے بعد پتا چل جائے کہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آج کل زبان بہت چھوٹ ہے بہت لوگ بے باک ہیں اور کفریات پر کفریات بکتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ کفریات بکنے والا باپ ہو یا ماں ہو یا بھائی ہو یا بہن ہو ہماری وہ جسمانی محبت اور رشتہ ان کو کفریات بکنے پر رعایت نہیں دلوا سکتا ہے. بہت واقعی ایک داڑھی تو کیا رکھتا ہے مسلمان نہ جانے کتنے لوگ چھانٹی ہو جاتی ہے بکواسیں کرتے ہیں لیکن اب ان کی بکواسوں کی وجہ سے ہم داڑھی کو چھوڑ نہیں سکتے. ہمارا اپنا معاملہ ہے کہ ہم کو اللہ اور رسول کے حکم کو ماننا ہے. اب کوئی ٹھیک ہے اگر کفریات بکتا ہے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے کوئی ترکیب سے اس نے ترکیب سے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے تو سمجھا جائے کہ سنت کی توہین کفر ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہدایت فرمائے اور جو اس طرح کے کفریات بک کر اسلام سے خارج ہو گئے بھلے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں بڑھ چڑھ کر اسلام کی خدمت کرتے ہیں لیکن اگر داڑھی کی ایک بار بھی توہین کی ہے تو اس کو توبہ کر کے کلمہ پڑھنا پڑے گا نکاح تھا تو دوبارہ کرنا پڑے گا. بھلے نکاح کرنے سے پہلے کفر بکا تھا صریح کفر بکا تھا نکاح کرنے سے پہلے اور پھر ماحول میں بھی آ گیا خود داڑھی رکھ لی نمازیں پڑھتا رہا اور ماحول میں آنے کے بعد نکاح بھی کیا لیکن کفر سے پاک نہیں ہوا نا. پہلے داڑھی کو گالی دی اب داڑھی خود رکھ لی اس سے کوئی مسلمان تھوڑی ہو جائے گا جب تک اس کفر سے توبہ نہیں کرے گا. کہ صاحب یہ ماحول سے پہلے بہت کفریات بکتا تھا اب لین پر آ گیا ہے اور اب ایسا نہیں بولتا ہے اور اب تو خود نماز پڑھتا ہے. تو اگر اس نے توبہ نہیں کی اس سے تو اس کا نمازیں پڑھنا حج کرنا داڑھی رکھنا زلفیں رکھنا نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانا کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں ملے گا کوئی ثواب نہیں ملے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے. یہ ہمیشہ خیال رکھے گا. اچھا توبہ کرنے کا انداز بھی یہ ہو کہ وہ دل سے جس بات سے وہ توبہ کر رہا ہے دل سے اس سے بیزار ہو. بعض لوگ دھوکے سے توبہ کروا لیتے ہیں کہ چلو چلو سب مل کے کلمہ پڑھ لو، ویسے تھوڑی وہ مسلمان ہو جائے گا. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے داڑھی کی توہین کی ہے اور یہ کفر ہے، اور اس کو دل سے بھی غلط تسلیم کرے. تو اب دل کی گہرائی سے جب اس نے اس کو کفر تسلیم کر لیا ہے، اب توبہ ویلڈ ہے، کرے گا تو. ورنہ بعض لوگ دھوکے سے کروا دیتے ہیں توبہ، ڈرتے ہیں، واقعی ماں باپ سے ڈرنا بھی پڑتا ہے، اور ایسے ایسے خراٹ ہوتے ہیں، بعض کوئی لینگویج نہیں سمجھتے. اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی بہت زیادہ ہے، کہ ایسے ایسے لوگ خر دماغ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھانا اپنے بس کا روگ نہیں ہوتا. ایسی ایسی بکواسیں کرتے ہیں، توبہ جب گھومتی ہے تو عالم سارے سالم ہیں. اب ویسے جو تڑاک تڑاک بول رہا ہے اس کو کیسے سمجھائیں؟ اب سمجھائیں گے دو چار اور کفریات جڑ دے گا، خطرہ ہوتا ہے. اب اگر ہم سمجھانے پر قادر نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، ہم دل سے برا جانے اور کیا کر سکتے ہیں. سمجھانا سمجھانے کا مکلف نہیں ہے کہ ہم اس کو توبہ کرائیں کرائیں، کیا کر سکتے ہیں جب ایک آدمی مانتا نہیں ہے. اب یہ ضمن نظر کر دوں، میں نے کہا نا عالم سارے ظالم ہیں، یوں بھی کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہتے ہوئے ایک کو، تو یہ بھی کلمہ کفر. اس نے سارے علماء کی توہین کر دی، عالم کی علم دین کی وجہ سے توہین کرنا کفر. عالم کی اس لیے توہین کرنا کہ اس کے پاس علم دین ہے، علم دین کی وجہ سے توہین کرنا کفر ہے. ویسے اگر عالم کی توہین کی کہ فلاں عالم میرے پیسے کھا گیا ہے، یا یہ کیسا عالم ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کفر نہیں ہے. یہ اس شخص کی آپ توہین کر رہے ہیں، علم دین کی وجہ سے توہین نہیں کر رہے. علم دین کی وجہ سے توہین کرنا کفر ہے. اس طرح سید کی توہین بھی، اس کے سید ہونے کی وجہ سے توہین کرنا، یہ بھی کفر ہے. تو بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے اس میں، یہ کہ کم بولے، ایسے لوگوں سے میل جول نہ رکھے جن سے یہ خطرہ ہوتا ہے. عام طور پر ایجڈ لوگ ہوتے ہیں نا، پتا نہیں ان پر یہ نحوست میں نے زیادہ دیکھی ہے. ایک 80 سال کے بڈھے کو میں نے دیکھا تھا، ہمارا کوئی دور کا عزیز تھا، نمازی تھا، ابن نمازی، لیکن بس کچھ عرصے سے باب المدینہ میں بارش نہیں آ رہی تھی، تو ہم کھڑے ہوئے تھے، تو بجلی چمک رہی تھی مگر بارشیں نہیں آ رہی تھی، تو بجلی چمکی تو اس نے کہا کہ دیکھو تو صحیح اللہ کتنا ستا رہا ہے اپنے کو. نعوذ باللہ کہہ رہے، میں کفر خالص کفر ہی، کہ اللہ کی طرف ظلم منسوخ کیا، کہ اللہ ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. نعوذ باللہ، مجھ میں اتنی جرات نہیں ہوئی کہ میں اس کو سمجھا سکوں. 80 سال کا بڈھا تھا، افسوس میں نے اس کو سمجھایا نہیں، ضرورت نہیں ہوئی. بہت پرانی بات کر رہا ہوں، داؤد اسلامی کے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو بعض باتیں نقش ہو جاتی ہیں ذہن پر. اللہ کرے اس نے توبہ کر لی ہو، کوئی بعید نہیں، کسی اور نے سمجھا دیا اس کو، خود اس کو ہدایت مل گئی ہو. مدنی ماحول میں الحمدللہ ہدایت ملتے دیکھا ہے، کہ لوگ بہت توبہ کرتے ہیں، رو رو کے توبہ کرتے ہیں. الحمدللہ داؤد اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا بات ہے. یہ تو واقعی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اب آ گئے تو سمجھو پا گئے، اب اس کو چھوڑنا نہیں. آپ چھوڑو گے تو پھر آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. دعوت اسلامی کے ماحول سے بس بندھے رہنا ہے، وابستہ رہنا ہے. چلو احتیاطاً ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں، کہ اس طرح کہ اگر کبھی کفر نکل گیا ہے اور ہمیں پتا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کفریات یاد نہیں ہیں تو اس طرح احتیاطاً توبہ کر لینی چاہیے، ذہن نصیب روز کر لینی چاہیے، بار بار کرنی چاہیے. تو سب مل کے ہم کر لیتے ہیں توبہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ، اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کفر سے توبہ ہو گئی. میرا ایک رسالہ 28 کلمات کفر، چھوٹا سا پاکٹ سائز رسالہ، 1 روپیہ دیا. اس میں جو آج کل گھروں میں کفریات بولے جاتے ہیں، میت کے وقت بولتے ہیں، پریشانیوں کے وقت بولتے ہیں، وہ ان کفریات کی نشاندہی کی گئی ہے. توبہ کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، احتیاطی توبہ کا طریقہ، احتیاطی نکاح کا طریقہ، وہ جامع رسالہ، اس کو تو بھول کر پی جاؤ. آپ آپ کے لیے انہیں کہ مبالغہ ہے، انہیں بالکل یہ رٹا لگا، اس میں بہت فائدہ ہوگا. صرف ایک روپیہ دیا ہے، اس کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ تقسیم کریں. یہ مجھے اسلام بھائی نے ٹیلی فون پر بتایا تھا یا میل کی تھی ہند سے، کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف میں جاتے ہوئے ہم نے ٹرین میں بانٹے، عرس شریف میں لوگوں کو بانٹے. وہاں تو ہندی، گجراتی، انگلش اس طرح کے ترجمے ہوتے رہتے ہیں میرے رسائل کے، بانٹے ہم نے. تو ان کے کہنے کے مطابق سینکڑوں افراد نے توبہ کی، اور کان پکڑ رہے تھے، اوفو یہ کفریات تو ہم لوگ بکتے ہیں، کفر ہے اس سے کیا نکاح بھی ٹوٹ جاتا، توبائیں کر رہے تھے. تو آپ خود پڑھو گے تو میرا خیال ہے آپ بھی کئی بار شاید توبہ کرو گے. اس رسالے کو آپ پڑھ کے دیکھیں، آج ہی آپ مکتبے سے لے لیں. اور میرا مدنی مشورہ کہ جس کے پاس وسعت ہے، اللہ نے پیسے دیے ہیں، وہ نہیں تو 1200 رسالے تو خرید لیں. اپنے اپنے علاقے میں جہاں بھی عید کی نماز پڑھیں، عید کی نماز میں آپ کو پتا ہے جو سال بھر میں نماز نہیں پڑھتا وہ بھی آ جاتا ہے. تو ایسے تو لوگ آئیں گے، ماڈرن اور طرح طرح کے بگڑے ہوئے لوگ آ جاتے ہیں. تو ان کو یہ رسالہ آپ بانٹیں گے نا، یا بچے کو کھڑا کر دیں، بچہ بانٹے گا اس کو، تو انشاءاللہ آپ کو اتنا ثواب ملے گا کہ اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ایک ایک روپیہ اسی طرح کچھ خرید کر اخبار والے کو دے دیجئے، اخبار والا اس کو سمجھا دیں تو اخبار میں ایک ایک رسالہ ڈال کر وہ گھروں میں، دکانوں میں وہ پہنچا دے گا، لوگ پڑھیں گے. اخبار کے ساتھ جو بھی پمپلیٹ آتا ہے لوگ اس کو تجسس کے ساتھ پڑھتے ہیں. ذرا رسالہ بھی اگر ان نون آدمی کے پاس اخبار کے ذریعے گھر میں پہنچے گا، کیا ہے، سارے گھر میں اس پہ ڈسکس ہوگی، ماں بہن بیٹا بیٹی بچوں کی امی، کیا ہے، ارے میرے کو دکھاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ارے یہ لکھا ہے، ارے دیکھ تو کیا لکھا ہے. تو امید ہے کہ سارے سارے خاندانوں کی اصلاح کی صورت بنے گی. یہ رسالہ یا کوئی سا بھی رسالہ گھروں میں پہنچانے کا بہترین طریقہ اخبار والے کو دے دینا، اخبار والا خود ہی پہنچا دے، آپ خالی دیکھ کے چھٹے پڑے. اخبار والا ایسا ہو جس پر آپ کو اعتماد ہو، تو ایسے اخبار والے مل سکتے ہیں، اسی بات بھی نہیں کہ وہ ضائع کر دے گا یا بیچ دے گا، بیچنے کہاں جائے گا، اپنے اگر وہ بستے پر بیچے گا تو آپ دیکھ لو گے، وہ جھجکے گا کہ میں بیچوں گا کیسے تو دیکھ لے گا. تو کیا میں امید رکھوں کہ اسلام کی اس طرح بھی آپ خدمت کرو گے انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ خیرا. اپنی تڑپ ہے کہ بس ہر ایک نے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ بات مشہور ہے کہ رمضان المبارک میں 27ویں شب اور جمعہ الوداع میں چند نوافل پڑھنے سے پچھلی ساری قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟
یہ غلط بات ہے. جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ بے عین ہی ادا کرنی پڑیں گی. ہاں یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ دو نفل پڑھ لے جمعہ الوداع کو اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ میری جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ گناہ میرا معاف ہو جائے اور مجھے جیتے جی سب کے سب قضا عمری ادا کرنے کی سعادت مل جائے، یہ دعا کر سکتے ہیں. باقی نمازیں تو پوری پڑھنی ہی پڑیں گی. اینی آؤ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
رشتہ داروں کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟
جن کے رشتہ دار فوت ہو جائیں ان کو چاہیے کہ وہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کریں. فدیہ ادا کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں، لیکن فدیہ کی برکت یہ ہے کہ انشاءاللہ میت کی خلاصی ہو جائے گی. اب مرحوم کی عمر معلوم کر کے، مثال کے طور پر 60 برس کی عمر پر آپ کے کوئی عزیز فوت ہوئے، کسی کے والد فوت ہوئے تو یا والدہ فوت ہوئی، تو اس میں یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جب سے بالغ ہوئے تب سے حساب رکھ لیں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ بھائی اتنے عرصے سے نماز نہیں پڑھی تو ٹھیک ہے, اب نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز کے طریقے نہیں معلوم ہوتے, مسائل معلوم نہیں ہوتے, اس لیے احتیاط تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ جب سے بالغ ہوئے یہ بھی نہیں پتا ہوتا عام طور پہ. تو اب عورت کے لیے 9 سال کی عمر سے حساب لگائیں کہ عورت 9 اور 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے, اور مرد جو ہے لڑکا وہ 12 سے لے کر 15 کے درمیان بالغ ہوتا ہے ہجری سن کے حساب سے. اب عورت کا 9 سال سے اور مرد کا 12 سال سے حساب لگائیں کہ اب 12 سال سے لے کر 60 سال کتنے ہوئے, 48 سال ہجری سن کے حساب سے اور بڑھ جائیں گے انگلش کے حساب سے, کیونکہ وہ انگلش میں تو میرا خیال ہے 9 یا 12 دن کا فرق ہوتا ہے سال میں, شمسی سال میں. تو ہجری سن سے حساب لگا لیجئے. تو اب جتنے سال بھی بچے 60 سال کی عمر میں فوت بھی ہوئی, 50 سال کی, 80 سال کی, تو اس حساب سے اب سال بنا لیں اس کے, اور کتنی مدت کے وہ اس پر نمازیں ہیں, کتنی مدت تک انہوں نے روزے نہیں رکھے, یہ حساب لگا لیجئے. اور زیادہ سے زیادہ اندازہ لگائیں, مثلاً آپ کے حساب سے 48 سال کے روزے بنتے ہیں 48 ماہ کے, تو احتیاط اس میں 50 ماہ کے لگا لیں سر, تاکہ وہ جائے اس پر رہے نہیں کچھ بھی. اب فی نماز ایک ایک صدقہ فطر خیرات کریں. ایک دن کی 6 نمازیں, 5 فرض اور 1 وتر, وتر کا بھی فدیہ دینا ہے. مثلاً ایک صدقہ فطر کی رقم 12 روپے ہو مثلاً, تو ایک دن کی نمازوں کے 72 روپے ہوئے, اور ایک ماہ کے 260 روپے ہوئے. ٹھیک ہے, 12 روپے کی مثال دی ہے, اس بار تو میرا خیال ہے فطرے کی رقم 35 کا اعلان ہوا ہے, تو 12 سے حساب نہیں لگانا. اب اگر دے رہے ہیں آج تو 35 سے حساب لگائیں گے, یا جو بھی آپ گیہوں کھاتے ہیں آپ اس کا حساب کریانے کی دکان سے معلوم کر کے آپ وہ حساب لگائیں گے, یہ تو صرف مثال ہے. تو 12 روپے کے حساب سے ایک ماہ کی نمازوں کے 2160 روپے بنے, اور 12 ماہ کے 25,920 روپے ہوئے. اب کسی میت پر 50 سال کی نمازیں باقی ہیں تو فدیہ ادا کرنے کے لیے 12,96,000 روپے اس کو خیرات کرنے ہوں گے. یعنی 50 سال کی نمازوں کے اگر اس نے فدیہ دینا ہے تو 12 روپے سے حساب لگایا تو ہوا 12,96,000, یعنی موٹا حساب کر لو 13,00,000 روپے ہوئے. اب وہ تو 12 روپے کے حساب سے, اگر 35 روپے سے حساب لگاؤ جو 40,00,000 روپے آپ کو 50 سال کی عمر کی نمازوں کے خیرات کرنے ہوں گے. اب اگر کوئی شخص اتنی رقم خیرات کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا, اس کے لیے علماء کرام نے شرعی حیلہ ارشاد فرمایا ہے. مثلاً وہ ایک ماہ کی رقم 2,160 روپے کسی فقیر یا مسکین کو دے دے اور اس کو اس کا مالک کر دے, یہ ایک ماہ کی نمازوں کا فدیہ ادا ہو گیا. اب وہ فقیر یہ رقم دینے والے ہی کو ہبہ کر دے, یہ قبضہ کر لے اس پر, قبضہ کرنے کے بعد پھر فقیر کو قبضے میں دے دے اور اس کا مالک بنا دے, اس طرح لوٹ پھیر کرتے رہیں تو یوں ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اسی طرح فی روزہ بھی ایک صدقہ فطر ہے, نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کے بعد روزوں کا بھی اسی طریقے سے فدیہ ادا کر سکتے ہیں کہ نمازیں تو روز کی 6 ہیں اور روزہ تو سال میں 30 ہے, تو ایک روزے کا ایک صدقہ فطر ہے, روزے میں اس طرح خرچ کم ہوگا مالی. اگر ورثا کے عمل کریں تو یہ میت کی زبردست امداد ہوگی, اس طرح مرنے والا بھی انشاءاللہ عزوجل فرض کے بوجھ سے آزاد ہوگا اور ورثا بھی اجر و ثواب کے مستحق قرار دیے جائیں گے. بعض لوگ مسجد وغیرہ میں ایک قرآن پاک کا نسخہ دے کر اپنے من کو منا لیتے ہیں کہ ہم نے مرحوم کی تمام نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ایک سے ہیلا نہیں ہوگا, رقم چاہیے. تو یہ میں نے ایک مہینے کا بھی آپ کو مثال دی. تو اب رقم ہے یا سونا ہے یا چاندی ہے یا کوئی بھی ایسا مال ہے جس کی رقم ایک ماہ کی نمازوں کا فدیہ سمجھو اتنی بنتی ہے حاضر بھاؤ سے, وہ ایک ماہ کی رقم کسی فقیر یا مسکین کو دے دے, اس طرح لوٹ پھیر کرتے رہیں تو یوں ساری نمازوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نکلوائیں رقم جمع کر کے سیف جگہ پر, یا خود جیسے بینک میں رقم ہے تو بینک میں ہی آپ ہیلا کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں اس میں. کوئی آپ کو ڈھنڈورا تھوڑی پیتے ہیں, اسپیکر پہ تھوڑے کرنا, فقیر کو ساتھ لے گا, انڈرسٹینڈنگ ہو جس کے ساتھ آپ کی, اپنے جیسے کیش کروا لیا اور وہیں بینک میں مزے سے بیٹھ کر اس کے ہاتھ میں دیے فدیے کی نیت سے. اب اس نے آپ کو مالک کرنے کی نیت سے دے دیا, آپ نے اس پر قبضہ کر لیا, پھر اس طرح آپ یہ چار بار لوٹ پھیر کریں گے تو فدیہ ادا ہو جائے گا. پھر 10 لاکھ روپے آپ نے بینک میں واپس جمع کروا دیا, فدیہ ہوگی ادا. آسان ترین طریقہ یہ. اب فقیر کون ہے؟ اب آپ بولو گے کہ یہ جو لاٹھی لے کر گھوم رہا ہے سر جھکا کر, اس کو میں کیسے اپنی ترکیب میں لوں گا؟ فقیر کہاں سے ڈھونڈنا؟ تو فقیر کی تعریف جو ہے وہ بھی سن لیجئے. بھیک منگے جو ہوتے ہیں اس کو فقیر نہیں بولتے, یہ تو ان میں تو ایک تعداد چیٹر ہوتے ہیں, بالکل بیپاری ہوتے ہیں. اور یہ ابھی آج کل تو ان کا سیزن ہے, ہاں نہ جانے کتنے مسلمانوں کی زکاتیں برباد کرتے پھرتے ہیں. پھر وہ جب 27ویں رات کو اور عید الفطر کو ویسے ایسے ہٹے کٹے گھوم رہے ہوتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب انداز میں اعلان کرتے تھے. ہم بچپن میں تو یہ تماشا دیکھتے تھے, اب تو پتہ نہیں چلتا. دودھ ملیدا اللہ ہی دے گا, پتہ نہیں کیا کیا, ہاتھی کا بچہ اللہ ہی دے گا. اب یہ مذاق مسخریاں کرنے والے یہ مسٹنڈوں کو بھی قوم دیتی ہے. یہ سارا سال تو پتہ نہیں جو بھی دھندا کرتے ہوں گے, ڈکیتیاں مارتے ہوں گے, جیبیں کاٹتے ہوں گے, تو عید الفطر کو یہ زکات الفطر وصول کرتے پھرتے ہیں. اور یہ بےچارے بھولے بھالے لوگ ہیں تو دے دیتے. یا یہ بولتے ہم تم کو جگانے آتے ہیں, اور وہ باقاعدہ اپنا بگل جو ہے وہ بنسری بگل جو بھی ہے وہ بجاتے ہیں کہ ہم نے سارا سال تم کو جگایا ہے تو اس لیے دو. تو اب آپ نے اجرت میں زکات اور فطرہ دے دیا, الٹا گناہ ذمہ آیا. تو بڑا تماشا بنا ہوا ہے. یہ سب مدنی ماحول سے دوری کی وجہ سے ہے, لوگوں کو معلومات نہیں ہے, نہ یہ اجتماعات میں آتے ہیں, نہ یہ علماء کے قریب جاتے ہیں, نہ ان سے سوال پوچھ کر معلومات حاصل کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں. تو اس لیے وہ جہالت کی وجہ سے ان کی بیچاروں کی نیکیاں عبادتیں اس طرح داؤ پہ لگ جاتی ہیں. مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سب کچھ سیکھتے رہیں گے. تو فقیر کی تعریف, فقیر وہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں, جس کے پاس جس پر سمجھو کہ اتنی رقم نہیں کہ سال بھر گزرتا تو زکات فرض ہو جاتی. اور اگر وہ رقم یا وہ مال تجارت اس کے پاس ہے بھی تو قرض میں ڈوبا ہوا ہے. مثال کے طور پر اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں مگر پھر بھی فقیر ہے, اس لیے کہ بیچارے پر 15 لاکھ قرضہ چڑھا ہوا ہے. یہ تو خود زکات لے سکتا ہے. یہ 10 لاکھ اگر کہ قرضہ دینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے, دے نہیں رہا, لے کے بیٹھ گیا ہے, مگر اس پر 15 لاکھ کا قرضہ چڑھا ہوا ہے. یہ 10 لاکھ روپے اگر یہ دے بھی دیتا ہے اس کو تو پھر بھی 5 لاکھ کا مقروض رہتا ہے. تو ایسا شخص فقیر ہی ہے. مالداروں کی بالغ اولاد جو ہے جیسے وہ عموماً فقیر ہوتی ہے. ہاں اگر باپ نے اس کو عمدہ کپڑے کے 10-10 جوڑے دلوا دیے ہیں, تو نئے نئے 5-7 جوتے کی جوڑیاں ہیں, تو 4 بہترین گھڑیاں بھی ہیں اس کے پاس, تو 3-4 مارکر پین بھی آپ نے اس کو دلوا دیے ہیں, تو اس طرح اگر اس کے پاس اتنا مال بن جاتا ہے تحائف کا یا جس طرح بھی حاجت سے جو زائد چیزیں وہ نصاب کی طرح کاؤنٹ کرنی پڑیں گی, تو اگر یہ اتنی رقم کی بن جاتی ہے چیزیں تو اب اس کو زکات دے نہیں سکتے. یا تو وہ ساری آپ ترکیب کر لیں کہ وہ ساری چیزیں جو اس کے قبضے میں وہ اپنی امی کو دے دے, اپنی ملک سے وہ خارج کریں. خالی کہہ دینے سے ملک سے یہ چیزیں خارج نہیں ہوں گی, کیونکہ اس کی صورت تو یہ کہ قبضے میں دے, تو گھڑیاں اتار کر اپنے بہترین جوڑے وغیرہ سونپ دیں, یا جس کبڈ میں رکھے وہ آپ کو چابی دے دے گا, یہ کبڈ وغیرہ سب آپ کی, آپ اس کو لے لو. یہ باقاعدہ یہ کرنا پڑے گا. تو اب یہ بالکل جیسے کوڑا ہو گیا, خالی ہو گیا, رقم بھی دے دی, جو چیزیں دے دی, تو اب یہ فقیر بن گیا. تو اب اس سے آپ وہ ہیلا کر لیں. ہیلا کرنے کے بعد اب چاہیں تو اس کی چیزیں آپ لوٹا سکتے ہیں, اس کو 12 گنا کر کے دے سکتے ہیں. نہ دینا چاہیں تو نہیں دیں, کہ اس نے تو آپ کو مالک کر ہی دیا. اب یہ باتیں میری چند لمحوں میں سمجھانے سے اگر آپ سمجھ گئے تو سارے مفتیان کرام بن جائیں گے. یہ علم ہے, علم دین. اس میں ہم علماء کی محتاجی سے کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ سب باتیں یاد نہیں رہیں گی. تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ تفصیلات تو میں نے یہ بیان کر دی الحمدللہ, امید ہے کہ ٹیپ بھی ہو گئی ہوں گی. کیسٹ کے ذریعے اس کو بار بار سن کر آپ رٹا لگائیں. رسائل عطاریہ حصہ اول, وہ آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید فرما لیں. اس میں یہ ہیلے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. نماز کے وضو کے وہ احکام اس میں لکھے ہوئے کہ آپ پڑھ کر سر پکڑ لیں گے کہ آج تک مجھے نماز پڑھنا آئی نہیں تھی, وضو ہی کرنا نہیں آیا تھا, غسول ہی نہیں اترتا تھا. جنازے کی نماز کا بھی طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے, اور یہ فدیہ کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. میں نے تھوڑا ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا, اس میں بہرحال لکھا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس لیلا مجنو کے عشق و محبت کے قصے مشہور ہیں, یہ بتائیے کہ وہ مجنو کون
تھا؟ لیلا مجنو کے جو قصے مشہور ہیں عشق کے, یہ تو من گھڑت ہی ہوں گے, اور یہ اس پر تو میرے خیال فلمیں بھی بنی ہیں, لیلا مجنو پر فلمیں, ناولیں, تو یہ تو سب فرضی ہوتے ہوں گے. البتہ مجنون کا وجود فتاوی رضویہ شریف سے ثابت ہے, اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ جدید کی جلد 15 صفحہ نمبر 306 پر سرقانی شرح مواہب کے حوالے سے فرماتے ہیں, بے شک مجنون بنی عامر کے اولیاء کرام میں سے تھے. مجنون اولیاء کرام میں سے تھے. آپ نے لیلا کے سبب اپنے جنون کے ذریعے اپنے معاملے کو چھپایا ہوا تھا. میں نے ایک تفصیل یوں عرض کروں کہ ایک گروہ اولیاء کرام کا ہوا ہے, اور یہ ہر دور میں پایا جاتا ہے غالباً, وہ کہلاتے ہیں اولیاء ملامتیہ. یعنی وہ ایسے حرکات کرتے ہیں کہ جس سے لوگ ان کو پہچانے نہیں. جیسے کہ فیضان سنت میں بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا کہ وضو خانے سے لوگوں کے دیکھتے ہوئے, حمام سے لوگوں کے, مسجد کے ہاں وضو خانے سے یا مسجد میں سے لوگوں کے دیکھتے ہوئے کسی کا وہ پیراہن اٹھایا اور اپنے آپ کو لپیٹ لیا, اور سب کے سامنے جاتے رہے, جانے لگے تھے, انہوں نے تو دیکھ ہی لیا تھا کہ انہوں نے چرایا, ان کو پکڑ لیا اور دھول چپت رسید کیے اور وہ پیران بھی چھینا, اور وہ فرماتے کہ میں اس طرح مسجد کا چور مشہور ہوا. تو یہ ان کا برل اپنا انداز تھا ملامت کیا, تو انہوں نے اپنے کو لیلا سے منسوب کر کے مشہور کیا تاکہ لوگ ان کی ولایت چھپی رہے. لیکن وہ ایک محاورہ ہے کہ عشق اور مشک چھپا نہیں رہتا, عشق بھی پکڑا جاتا ہے, مشک کی خوشبو بھی پہچانی جاتی ہے. تو اسی لیے آخر یہ پہچانے ہی گئے کہ ولی اللہ ہے, جبھی تو لکھا ہے نا, پہچانا جبھی تو لکھا ہے کہ ولی اللہ ہے. اب اس سے دلیل لے کر کوئی بے وقوف یہ کہے کہ ٹھیک ہے وہ عشق مجازی جو ہم کرتے ہیں بھی جائز ہے, تو دیکھو عشق مجازی ہو جانا اس کے جائز ناجائز پر کلام ہو نہیں سکتا, اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ پہلی نظر کسی عورت پر پڑی کسی کی اچانک, اور وہ نظر کو بھا گئی, اس کا عشق پیدا ہو گیا, اس میں تو آدمی ظاہر لاچار ہے, اور اس پر شریعت کا کوئی قانون بھی نافذ نہیں ہوگا ان مانو کر کے یہ گناہگار ہوا کہ اچانک پہلی نظر پڑی ہے. ہاں پھر نظر اٹھائی اور دیکھا تو اب گناہگار ہے, یا اب اس کو ٹیلی فون کیا, یا اس سے رابطہ کسی طرح کیا, اس کو سلام و پیام اور تحائف کا سلسلہ کیا, پیغامات بھیجے, تو اب یہ سارے کام حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. ہاں نکاح کا پیغام تو بھیجوا سکتا ہے, لیکن نکاح کے لیے تو خاندان برا اڑے آتا ہے, خودکشیاں تک کروا دیتا ہے, انا کے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہماری برادری کا نہیں ہے, تو یوں ہے تو یوں نہیں ہے. یہ تو آپ کو سب کو اس کے تجربات دیکھتے رہتے ہوں گے. کئی بےچارے عاشق ناشاد یہاں بیٹھے بھی ہوں گے, بولیں گے یار یہ تو ہماری بات کر رہا ہے. نظر تو پہلی پڑی تھی لیکن بیچ تو لڑا تو ہم نے پھر وہ برابر پتنگ چڑھائی بھی ہے, برابر کے رابطے ہیں. تو یہ سارے آپ کے رابطے جو ہے نا یہ سب کے سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اس سے بات بھی کرتے ہیں, اس سے الگ ملاقات بھی کرتے ہیں, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. یوسف و زلیخا کی مثالیں دیتے ہیں ایسے عاشق ناشاد باز, ان کا بھی تو عشق تھا, معاذ اللہ وہ ون سائڈ تھا. زلیخا کی طرف سے معاملہ تھا, یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں, وہ تو اللہ کے معصوم نبی ہیں اور ایسی حرکتوں سے پاک, ان کی طرف سے عشق نہیں تھا. اس نے حملہ کیا تھا اور برا کام کرنا چاہا تھا, لیکن آپ نے اس کو بالکل اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھا. یہ تو بہت تفصیلی واقعہ ہے جس کا بھی وقت نہیں, تو یہ مثالیاں نہیں چلیں. اس طرح مجازش کرنے والوں کے پاس کوئی بھی شرعی دلیل نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. سب کے سب 100% جو مجھے جن سے واسطہ پڑا ہے سب کے سب غلط ہوتے ہیں. بس وہی جواز کی صورت ہے کہ جس کو کسی سے عشق ہو گیا, لڑکی کو لڑکے سے ہو گیا اسی طرح کہ پہلی نظر پڑ گئی اور عشق ہو گیا, اور نظر اس نے پھر ہمیشہ نظر کی حفاظت کی, اس کو نہ دیکھا نہ اس کو پیغامات بھیجے نہ صاحب بھیجے اس عشق کو بڑھانے کے لیے. تو اب ایسی لڑکی یا ایسا لڑکا اگر اپنے عشق کو دل میں چھپائے رکھے, کوئی بھی نہ ملاقاتی نہ اس طرح اس سے رابطے کیے, اور وہ صبر کیا اور گھل گھل کر اس طرح اس کی موت واقع ہو جائے, تو حدیث پاک میں ایسے کو شہید کہا گیا ہے. لیکن وہی صورت کہ اس سے کوئی ناجائز رابطہ نہیں کرے. آپ جتنے بھی رابطے کر رہے ہیں فی زمانہ یہ سب ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. ہاں یہ رابطہ ناجائز نہیں ہے, میں پیغام کسی طرح بھجوایا شادی کا, یہ ناجائز نہیں ہے, یہ جائز. یہ تو 100 سال کی بڑھیا کے لیے بھی جائز ہے کہ آپ پیغام بھیج سکتے ہیں, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیں, کھانے کے دوران دسترخوان پر گرے ہوئے دانے یا ذرات اٹھا کے کھانے ضروری ہیں؟
حدیث پاک میں ہے کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے, تو انگلیاں بھی چاٹنی ہے, برتن بھی چاٹنا ہے, کہ یہاں تک کہ کھانے کا کوئی جز کوئی بھی ذرہ اس پر باقی نہ رہ جائے. یوں ہی دسترخوان پر گرے ہوئے دانے بھی چن کر کھا لیے جائیں. اگر کھا نہیں سکتے یا کھانا نہیں چاہتے وہ دانے گرے ہوئے, تو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو پرندوں کو کھلا دیں, بلی کو کھلا دیں, گائے کو کھلا دیں بچی ہوئی روٹی جیسے, اس کو ضائع کر دینا اس طرح سے. اور آج کل ضائع کیا جاتا ہے, معاذ اللہ کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہیں. تو یہاں تو ماشاء اللہ تربیت کا سلسلہ ہے, مگر اس بات کا افسوس ہے کہ اعتکاف میں اسلامی بھائی کھانے کے دانے کی احتیاط نہیں کر رہے. یعنی میری موجودگی میں میں ہر حلقے میں یا چند حلقوں میں روزانہ حاضری کی سعادت پا رہا ہوں, تو میں جو دیکھتا ہوں وہ میرے سامنے بہت محتاط ہو کر بیچارے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت احتیاط سے کھانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے باوجود دانے گراتے ہیں, برتن صاف نہیں کرتے. تو دیگر حلقوں میں جو ہوتا ہوگا اس کا نقشہ شاید میں کھینچنا چاہوں تو کھینچ سکوں کہ کیا اثر ہوتا ہوگا کھانے کا. تو یہ ساری ذمہ داری حلقہ نگران کی یا جن کو حلقے سونپے گئے یہ ان کی ہے, کہ ایک ایک خالی وہ پرچہ پڑھنا اچھی بات ہے پرچہ, اب وہ کھانا کھاتے ہوئے جب پرچہ پڑھا جا رہا ہے تو کھانے کی ہرس اتنی ہوتی ہے, سارے دن کی بھوک تھکن اور کھانے کا جذبہ زبردست, جسے آپ کو بیان کے لیے حلقوں کے لیے کتنا اٹھانا پڑتا ہے, کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے. اور کھانے کے جذبے کا عالم یہ ہے کہ میں نے بعض اوقات جھانک کر دیکھا ہے, نیچے سے دیکھا ہے, سحری کے ٹائم پر سناٹا ہوا, یار یہ ان کو کھانے کا جذبہ, کاش ان سب کو اتنی آسانی سے روزانہ تہجد کے لیے اٹھانا ممکن ہو جائے, یا فجر کی نماز میں اتنوں کو اتنی آسانی سے مسجد میں لانے میں کامیابی حاصل ہو جائے. شاید یہ پہاڑ میں نہر کھودنے کے برابر مشکل ہے, دودھ کی نہر پہاڑ میں کھودنا جتنا مشکل ہے نا, اتنا مشکل ہے کہ اتنی مخلوق کو یکدم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں لا کھڑا کریں. باقی کھانے کے تھالوں پر بٹھانا ہے کوئی مشکل نہیں, سب کے سب دڑ دڑ دس کر کے وہ نیچے پہنچ جاتے ہیں, کھانے میں ٹوٹ پڑتے ہیں. حرص کا جو اندر ہمارے گد چھپا ہوا ہے نا, مردار اور گد, اس پر میں نے بڑے زہریلے تیر چلانے کی کوشش کی, میں وہ زخمی کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا تھا. ہماری حرص نہیں گئی, پیٹ کا قفل مدینہ کی اتنی تحریک چلانے کے باوجود دانے گر رہے ہیں, پانی گر رہے ہیں, دانے چھوڑے جا رہے ہیں, سالن ادھورے چھوڑے جا رہے ہیں, شوربے چھوڑے جا رہے ہیں. میں جو تھوڑا سا دیکھ پاتا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں, باقی تو اب پیچھے سے تو اللہ بہتر جانے کیا ہوتا. تو یہ کیسے ہو, آپ تو سیکھنے آئے تھے, ابھی تک حرص کو بھی آپ نے ختم کرنے کی نہیں, بازوں نے کی ہے ماشاء اللہ الحمد للہ. یہ بھی دیکھا ہے میں نے, ایک منظر یہ بھی دیکھا کل ماشاء اللہ, بہت دل خوش ہوا کہ بہت چھوٹی پلیٹیں آپ لوگوں نے لی ہیں کھانے کے لیے, مٹی کی لی بھی ہے تو چاہے سستی کی وجہ سے یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے, یہ چھوٹی پلیٹیں کھانا کھانے کے لیے ناکافی ہیں, کچھ بڑی سائز ہونی چاہیے. لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ عارضی طور پہ بیچاروں نے لی ہیں, پھر کہیں تو یہاں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, کہیں ایک دوسرے کو ٹکا دیں گے, گھر پہ مٹی کے برتن لے کر جائیں گے تو کہیں کوئی دینا مارے گا, تو یہ اس لیے تھوڑا ہی بھیجا تھا میں نے. گھروں کے ماحول تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے کتنے ایڈوانس ہیں, یہ گھر والوں کی تھوڑی سمجھ میں آئے گا. لیکن ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ گھر والوں کو کس طرح انفرادی کوشش کر کے کس طرح نبھاتے ہیں, یہ احتکاب کے لیے مخصوص تو نہیں ہے. میں نے تو یہ عرض کیا ہوا بار بار کہ یہاں سب کچھ ممکن ہے, یہاں کر لو, اس کا مطلب یہیں کرو یہ نہیں ہے, یہ جا کر زندگی میں بھی نافذ کرنا ہے ان سنتوں کو. تو بہرحال یہ کہ کم از کم اب آج شاید آخری ساعتیں ہیں, اللہ کرے کل کا دن مل جائے تو مجھے مطمئن کر دو کہ اب جب تک ایک ایک دانہ ہم تھالے اٹھا اٹھا کر دسترخوان پہ ڈھونڈ نہیں لیں گے, اس وقت تک انشاءاللہ دسترخوان کو چھوڑیں گے نہیں. ایک ہی دانہ تھالے کے تلوے پہ پیندے میں چپک کر پیچھے رہ گیا, عین ممکن ہے وہی آپ کی کھانے کی ساری برکتیں لے چلا. جو حدیث پاک میں تو فرمایا تم نہیں جانتے کہ کھانے کس حصے میں برکت ہے, جس ہڈی کو آپ نے چوسے بغیر ڈال دیا اس پر مسالہ لگا رہ گیا, ہو سکتا ہے وہ مسالہ بھی تو غذا ہے نا, مسالے کے بغیر آپ ابلا ہوا کھاؤ گے اتنے کا مطلب, ابھی متقی اور پرہیزگار بنے ہم لوگ, اتنی ریاضت کہاں کی ہم نے کہ اب ابلا ہوا کھانا بھی ہم کو چل جائے گا, تو گرم مسالے چاہیے. وہی مسالے وہی پیاز کا چورا جو ہے وہ بغیر چاٹے چوسے چھوڑ کے اڑ جاتے ہیں, ڈال دیتے ہیں, تو اس کو خوب چاٹنا ہے کہ اس میں کھانے کا اثر باقی نہ رہے, مسالے کا اثر باقی نہ رہے, شوربے کا اثر باقی نہ رہے, کہ یہی شوربے کا اثر ہو سکتا ہے کہ ساری برکتیں لے چلے. اور برتن کو بھی اس طرح دھونا ہے کہ اس میں کھانے کا اثر باقی نہ رہے. دھونا کس کو بولتے ہیں, اچھی طرح ہاتھ پھرا کر اندر دھونا ہے, پھر اس کو انگوٹھے وغیرہ سے آخر میں بھی پانی کو سمیٹ کر جو دو چار قطرے ملے اس کو بھی پی ڈالنا ہے, تو پھر بات کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کل میں نے ایک منظر دیکھا کہ دو اسلامی بھائی ایک چھوٹی سی, وہ چھوٹی سی پلیٹ یہ ہے دراصل میرے خیال میں سالن کے لیے, چاول اس میں آسانی نہیں ہے کھانے میں, مگر بہرحال متاثر کن تو ہے نا, کہ دو اسلامی بھائی اچھے تگڑے جوان اور اس اتنی سی پلیٹ میں, کٹوری کہہ لیں اس کو پلیٹ کہہ لیں, اس میں تھوڑے سے چاول لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہی کھا رہے تھے بس, دوسرا انہوں نے طلب نہیں کیا. اور ایک دوسرے سائیں بھائی کو بھی میں نے دیکھا جو اپنی پلیٹ میں ان دونوں سے بلا مبالغہ ڈبل یا اس سے زیادہ لے کر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, یہ منظر کل میں نے دیکھا. تو اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے بعضوں کی غذا زیادہ ہوتی ہے بعضوں کی کم ہوتی ہے, تو الحمدللہ ان سے بڑی دل بہت دل خوش ہوا میرا کہ یہ دو بیٹھے ہوئے تھے. اچھا پھر مزے کی بات ہے, میں نے ان سے بات کی تو پتا چلا یہ تو فوجی ہیں, فوجی تو ویسے ہی بہت صحت مند ہوتے ہیں, ان کو تو بھوک بھی بہت کڑک کے لگتی ہوگی, ان کی قربانی میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اگر کوئی فوجی یا کوئی کسا کسایا آدمی صحت مند آدمی ورزشی آدمی کم کھاتا ہے, ورزشی آدمی کو بھوک زیادہ لگے گی, ہم جیسا دھاڑ کر کے صوفے میں بیٹھ جائے یا ایسے گھر میں ٹیک لگا کے پڑا ہو اس کو تھوڑی جلدی ہضم ہوتا کھانا. بہرحال جتنی قربانی زیادہ ہوگی انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا, تو آپ بھی ہمت کیجئے اور اب جانے کے بعد بھی آپ کا پیٹ کا قفل مدینہ 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 ہونا چاہیے, یو ول ٹائٹ انشاءاللہ, فل ٹائٹ انشاءاللہ.
کفلِ مدینہ بیت کا پائے گا جنت لگا کفلِ مدینہ بیت کا.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.